بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن عباد البدر حفظه الله. ولكن ايش اسمه؟ لكن انا باب سيد درس آغاز کرتے ہیں، باب نمبر 50. امام الترمذي رحمه الله فرماتے ہیں: باب ما جاء في حجامة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی حجامت کا بیان. شیخ عبد الرزاق فضل فرماتے ہیں: الحجامة ضرب من العلاج، من العلاج النافع. حجامت جو ہے یہ نفع بخش علاج کی قسم میں سے قسم ہے. وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم نے کئی مرتبہ حجامت کروائی ہے. وعطى الحجام اجره، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم نے حجامت کرنے والے حجام کو اجرت بھی دی ہے. وارشد الیہ، اور اس کی طرف رغبت بھی دلائی ہے. واخبر ان فيها شفاء، اور یہ بھی خبر دی اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حجامت میں شفا بھی ہے. تكون بشرط الجلد بموسى او نحوه شرطا يسيرا وسحب الدم منه بالمحجم وهي نوع من العلاج والتداوي. حجامہ کی تعریف کیا ہے یہ نوٹ کر لیں، وہ کیسے کی جاتی ہے. تكون بشرط الجلد بموسى، شرط کہتے ہیں کٹ لگانے کو، جلد کہتے ہیں جلد کو، موسى موس جسے ہم کہتے ہیں، بلیڈ ریزر بلیڈ جو ہے، تو جلد کو کاٹا جاتا ہے بلیڈ سے خاص طریقے سے. شرطاً یسیراً سپرفیشل، یعنی اوپر بھی اور تھوڑا سا، ڈیپ نہیں، نہ ڈیپ اور نہ ہی بہت لمبا. یسیراً سے کیا مراد ہے اس لفظ سے؟ آسان، تھوڑا سا، یعنی کٹ کے اعتبار سے بھی چھوٹا کٹ، اور سپرفیشل تھکنس کے اعتبار سے بھی اوپر والے حصے میں زیادہ ڈیپ نہیں. اور اس سے خون کو نکالنے، محجم سے، محجم خاص اوزار ہوتا ہے جسے خون کو نکالا جاتا ہے، جو آج کپ آ گئے ہیں دور حاضر، کپنگ جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں یاسینگ استعمال کرتے، خاص کو آلہ ہوتا تھا، کٹ لگانے کے بعد اوپر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے سک کرتے تھے، نگیٹو پریشر بلڈ کرتے تھے، اور پھر خون نکالا جاتا تھا. خون منہ سے نہیں کرتے تھے، لیکن نگیٹو پریشر بلڈ کرنے کے لیے اسے منہ میں ڈال کے تھوڑا سا سک کرتے تھے، تو وہ نگیٹو پریشر بلڈ ہوتا ہے، پھر وہ اسے نکال دیتے اس طریقے سے. وہ نوع من انواع العلاج والتداوی، اور یہ علاج اور تداوی کے قسموں میں سے ہے. فقد جاء في الصحيح، صحیح بخاری میں آیا ہے، من حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما، سید عبداللہ بن عباس کے حدیث سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، انہ قال، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشفاء في ثلاثة، یہ حدیث یاد کر لیں، الشفاء في ثلاثة، شفاء تین چیزوں میں ہے، شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي عند الكي، وأنهى أمتي عند الكي. سي بخاري کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفا تین چیزوں میں ہے. شربت عسل، سب سے پہلے عسل کسے کہتے ہیں؟ شہد، شربہ پینا، تو شہد پینے سے سب سے پہلے. دوسری وہ شرطۃ محجم، یہ شاہد ہے کہ محجم کی کٹ لگانے سے، کاٹنے سے، یعنی حجامہ سے. وہ کئی تنارن، اور آگ سے داغنے سے، کئی تنارن، لوہے کو گرم کیا جاتا ہے آگ پہ، پھر اسے جلد کے جسم کے حصے سے داغا جاتا ہے. وہ انہا امت عند الکی، میں اپنی امت کو اس داغنے سے منع کرتا ہوں. منع بھی کرتے ہیں پھر شفا بھی ہے، کیا مطلب ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. نہیں کس لیے ہوتا ہے؟ حرام کے لیے ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں پہ نہیں کس لیے ہے؟ یہ اس کو کوئی پوچھے نا، کوئی دلیل بتائیں کہ نہیں مکروہ کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ واضح دلیل ہے. اگر حرام ہو تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کے لیے بھی جائز قرار نہ دیتے. دوسری بات یہ ہے، سب سے آخری کیا بیان کیا ہے؟ یہ سب سے آخری علاج ہے. ویسے داغنا سب سے پہلا علاج نہیں ہے، سب سے آخری علاج ہے. پہلے باقی علاج کر لیں، اگر کچھ نہیں ہوتا تب یعنی یہ شفقت ہے اور رحمت اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر. رحمت العالمین اللہ نے فرمایا ہے نا, کیونکہ داغن سے درد ہوتا ہے شدید, تو اگر کرنا بھی ہے, ضرورت بھی پڑ گئی, سب سے آخر میں اس میں جلدی نہیں کرنی. پھر شیخ عبد الرزاق اللہ فرماتے ہیں, وہ نافعۃ جدا مفیدۃ للجسم فیها شفاء الامراض العديدۃ, وہ بہت نفع بخش ہے جسم کے لیے, مفید ہے اور اس میں بہت ساری بیماریوں کی شفا بھی ہے. قد يصب بعضها في مثل هذا الزمان بالامراض المستعصيه, بعض ایسی بیماری ہیں جو آج دور حاضر کے زمانے میں اسے مستعصی بیماری کا یعنی لا علاج کہا جاتا ہے, یعنی جس کا علاج بہت مشکل ہو یا ناممکن ہو. لیکن اللہ عز و جل جعل فی حجامت شفاء, اللہ تعالیٰ نے حجامت میں شفا رکھی ہے, من تلک الامراض, ان بیماریوں سے بھی. وفی واقع الناس شواہد کثیرۃ جدا, اور لوگوں کے واقعے میں جو ہم دیکھتے ہیں, یعنی بہت سخت بیمار تھے یا ایسی بیماری تھی جو ڈاکٹر نے علاج کر دیا تھا, تو حجامہ کیا, اللہ نے شفا دے دی. یہ سفر تھے, ایسے واقعے بھی ہم نے دیکھے ہیں. تشہد لذلك, جو گواہی دیتے ہیں اس چیز پر, مما يدل على كمال وعظمة الطب النبوي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, جس سے یعنی یہ جو دلالت کرتی ہے اس چیز پر کہ جو طب نبوی ہے, جو مأثور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جو ثابت ہے, اس کے کمال کی دلیل واضح ہو جاتی ہے. کس چیز سے؟ کہ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں, ڈاکٹر نے علاج کر دیا ہے, تو کسی کو زمزم پانی سے شفا مل گئی سبحان اللہ, اور کسی کو شہد پینے سے, اور کسی کو حجامہ سے. اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہو کہ پریشان ہو بیماری سے, ڈاکٹر کا علاج بھی لے رہا ہو, علاج تب بھی ممکن نہ ہو, تو تین چار چیزیں نہ چھوڑے بندہ. سب سے رقیہ شرعیہ نہ چھوڑے, رقیہ کرتا رہے, کہ بد نظر بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور میڈیکل علاج سے بد نظر جاتی نہیں, یاد رکھ, کبھی نہیں جائے گی. یا کچھ ایسی بیماری جس کا علاج اللہ تعالیٰ, جس کی شفا اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر کے علاج نہیں رکھی, میں یہ کہ ڈاکٹر علاج چھوڑ دے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کرتے رہیں, لازمی ہے. اخ بالاسباب عقیلہ ثم توکل, حدیث میں آیا ہے, سبب پہلے لینا ہے, اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ توکل کر کے چھوڑ دو, لیکن باندھنا ہے. علاج کرنا لازمی ہے, یہ نہیں کہ علاج نہیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے, نہیں, علاج کرے آپ. اس کے ساتھ ساتھ میں کہہ رہا ہوں رقیہ نہ چھوڑیں, نمبر دو حجامہ کروا لیں, نمبر تین زمزم کم کر دیں, نمبر چار اور کیا کام, حبت السود بارک اللہ فیک, نمبر پانچ شہد, نمبر چھ اجوا کھجور جو ہے, خاص طور صبح صبح جو ہے سات اجوا کھجور جو ہے, اگر جادو ہے تو وہ بھی انشاءاللہ چلے جائے گا ان چیزوں سے. بہرحال تو یہ چند چیزیں ہیں جو مریض کو دیکھنے چاہیے, جس کی مرض موزی ہو اور وہ اپنے مرض سے پریشان ہو. کئی ٹیلی فون آتے ہیں بیچارے, میرے بھائی اور بہنیں پریشان ہوتے ہیں, بزرگ پریشان ہوتے ہیں کہ بہت پریشان ہیں, علاج بھی کروا رہے ہیں تب بھی ٹھیک نہیں ہو رہے. تو میں یہی اکثر کہتا رہتا ہوں, اسے دعا سب سے پہلے, دعا کا دامن نہ چھوڑیں, اور رات کی تاریخ میں جب تہجد کی نماز پر سجدے میں رو کے دعا کریں, اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما شفاء لا یغادر سقما, یہ پڑھیں دعا, وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسانی کرتا ہے. تو یہ چھ سات چیزیں ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ شفا لکھی ہے تو ضرور لکھے رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اس تکلیف مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو درجہ بلند فرمانا چاہتا ہے, یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم دینا چاہتا ہے, اس کو اچھا بدلہ دینا چاہتا ہے, تب بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. بعض لوگ یہ تمام چیزیں کرنے بعد پھر بھی بیمار رہتے ہیں, اگر اہل ایمان میں سے ہیں تو الحمدللہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو کفارہ ہے, ان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہی ہے, اور وہ درجہ بلند اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سبحان اللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ, والتداوی مأمور به, اور علاج کرنا جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے. ولا يتنافى مع التوكل, اور توکل کے منافی بھی نہیں ہے علاج کروانا جو ہے. وقد روى ابن ماجه من حديث اسامه بن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال, روایت ابن ماجه میں ہے, اور حدیث اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں, انہوں نے بیان کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تداووا عباد اللہ, اللہ کے بندے علاج کرو, فإن اللہ سبحانہ لم يضع داء الا وضع معه شفاء الا الحرم. تداووا عباد اللہ, اللہ کے بندے علاج علاج كراهية كرو، فإن الله بشك الله تعالى سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء. كوي بماري الله تعالى نهي نازل كي لكي اسكي سات اسكي شفاء به الله تعالى نازل فرمائه إلا الهرم سواي موت کے، الهرم موت کو کہتے ہیں. اور بعض علماء نے حرم یعنی بڑھاپے کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو دلالت ہے وہ اسی کی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ سب سے پہلے حدیث اس باب میں شیخ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 360، قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید قال سئلنا انس بن مالک عن کسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعير من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تدويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. ولي حديث هو متفق عليه حديث سيد بخاري مسلمي أور مصنف نيسي جمع الترمذي برواية كياه. اس حدیث کے شرح میں شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں سید انس سے سوال کیا گیا کہ حجام کے جو کمائی ہے اس کا حکم کیا ہے، فقال رضی اللہ عنہ تو جواب میں فرمایا سید انس رضی اللہ عنہ نے احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجمه ابو طیبۃ فامر له بصاعین من طعام. اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی اور ابو طیبہ نامی شخص نے حجامت کی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صاع کھانے میں سے اس کو دیے، یعنی حکم دیے کہ اس کو دے دیں، اس کو دے دیے گئے. شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے دلیل ہے کہ حجام کی کمائی جائز ہے کہ نہیں، جائز، مباح ہے، جائز ہے. اگر حرام ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو کچھ نہ دیتے. اس صحیح مسلم میں جو آیا ہے رافع بن خدیج، رافع بن خدیج کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسب الحجام خبیث، کہ حجام کی کمائی خبیث ہے. علمی بات سنیں، ذرا پیاری بات ہے، علمی بات ذرا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسب الحجام خبیث، حجام کی کمائی خبیث ہے. اور دوسرے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجامت کروائی، اس کو حجام کو دو صاع طعام کے دی، جیسے کہ اس حدیث متفق علیہ حدیث میں، اور امام ترمذی نے اس کتاب میں اس کو روایت کی اپنے جامع میں بھی. تو دونوں حدیث کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یا منسوخ پہلے حدیث دوسری حدیث، وہ لمبی چڑھی بحث علماء کی اس میں، لیکن واضح بات جو ہے سن لیں ذرا. لا يدل على التحریم، یہ حدیث جو ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کسب الحجام خبیث، لا يدل على التحریم، اس میں حجامت کی کمائی کی تحریم کی دلیل نہیں ہے. کیوں؟ لأنه لو كان محرما لما اعطاه النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرۃ علیہا. پہلے تو پکی بات یہ ہے، اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حجام کو اجرت نہ دیتے اس کی. وسیعت قول ابن عباس، یہ آگے آئے گا سر عبداللہ بن عباس کا قول رضی اللہ عنہما، ولو كان حراما لم يعطيه، اگر حرام ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی حجام کو اس کی حجامت کی اجرت نہ دیتے، یعنی یہ قول سلف سے بھی ثابت ہے. اچھا، تو معنی کیا اس کا؟ شیخ صفر عبدالرزاق حفظه الله، وإنما كان كسب الحجام خبيثا لأن كسبه ليس من جميل الكسب وطيبه، کیونکہ خبیث اس اعتبار سے کہا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیونکہ جو کمائی ہے وہ طیب کمائی میں سے نہیں ہے. یعنی خون نکال کے آپ پیسہ کما رہے ہیں، بات یہ خون تو نکل رہا ہے نا، اذیت بھی ہو رہی ہے، کٹ بھی لگا رہے ہیں، پھر خون بھی نکال رہے ہیں، اور خون وہ جو گندا خون ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے خبیث کا ہے. اس کی واضح مثال کیا ہے؟ فالثوم والبصل شجرتان خبیثتان. ثوم کیا ہے؟ لہسن ہے، بصل بياز ان کے بارے میں کیا حدیث میں آیا کہ یہ دونوں خبیث ہیں, خبیث ہیں دونوں, تو خبیث حرام ہے پھر کیا؟ ولا يدل على تحريم اكلهما, اور کبھی اس دلالت نہیں کہ دونوں کو نہ کھایا جائے, یہ حرام ہے کھانا. کیا پیاز کھانا حرام ہے؟ تو خبیث تو اسے بھی کہا ہے. تو حجام کی حجامت حرام ہے, حجام کی اجرت حرام ہے, خبیث اسے بھی کہا گیا ہے. تو جو یہ کہتے کہ حجام کی اجرت حرام ہے, پھر ان کو پیاز کے بارے میں یہی کہنا چاہیے کہ وہ بھی حرام ہے, دونوں میں فرق ہے کوئی؟ تو اس لیے بعض اوقات اسے لفظ کو یعنی اس لیے علماء سے رہنمائی کیوں حاصل کرنی چاہیے؟ انسان خود اپنی مرضی کرے تو پاؤں پھسل جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء مکمل عبور رکھتے ہیں, لغت کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے علم کے اعتبار سے بھی. اب لفظ خبیث ہے, اور خبیث عام طور پہ حرام کو کہا گیا ہے, نہیں وَيُحَرِّمْ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ, اللہ نے فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم حرام چیزیں جو ہے اپنی امت کے لیے جو ہیں خبائث کو حرام قرار دیا ہے. اس میں کوئی ایکسیپشن بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیا یہ مستثنی آیات میں سے کہ لفظی طور پہ خبیث ہے, حقیقتاً خبیث نہیں ہے. لفظی طور پہ خبیث ہے, حقیقتاً حکم کے اعتبار سے بھی خبیث نہیں ہے, کیونکہ حرام نہیں ہے. وہ خبیث جو حرام ہے وہ الگ چیزیں ہیں. شراب ہے, ام الخبائث ہے, حرام ہے. کچھ شخص کہے اچھا جی اس کو خبیث کہا, اس کو بھی خبیث کہا, پھر وہ بھی تو حلال ہوئی. نہیں, اصل حکم جگہ پہ رہ گیا کہ خبیث تو حرام ہے. اب استثناء اس میں سے وہ مستثنی جسے اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم مستثنی کیا ہے. اب پیاز اور لہسن جو ہے وہ کیسے مستثنی ہے؟ کھائے گئے, ہم کھاتے بھی ہیں اور حلال ہے. کس اعتبار سے خبیث ہے؟ اس بدبو کے اعتبار سے خبیث ہے. بدبو لوگ پسند نہیں کرتے, اس لیے اگر آپ نماز کے لیے جانا ہے تو اس وقت منع کیا ہے کہ پیاز اور لہسن نہ کھا کے جائیں. وجہ کیا ہے؟ اذیت ہوتی ہے. آپ نے مزے سے کھا لیا ہے, جب آپ کے چہرے سے آپ کے منہ سے جو بو آ رہی ہے تو جو نمازی آپ کے ساتھ اس کا کیا قصور ہے؟ نماز میں جو ایک خشیت ہوتی ہے اور جو ایک اطمینان ہوتا ہے آپ کے اس پیاز کھانے کی وجہ سے یا لہسن کھانے کی وجہ سے اس میں اگر کمی پڑ جاتی ہے, خلل پڑ جاتا ہے, تو اس کا کیا قصور ہے؟ غلط ہے کہ نہیں؟ اس لیے منع فرمایا ہے, نہ کہ اس لیے کہ وہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اور مثال بھی ہے کہ جمعہ کے غسل کے تعلق سے واجب ہے, واجب کا لفظ آیا ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ واجب ہے تو واجب کرنا ہے, اور بعض علماء نے کہا کہ واجب نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ جس نے کہا واجب, لفظ واجب کا ہے. بعض علماء نے یعنی شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے کئی سالوں تک توقف سے کام لیا ہے. شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں واجب کا لفظ صرف لفظ اعتبار سے کہ لازم ہے, نہ کہ شرع واجب ہے. شرع واجب ہے نہیں, کہ غسل کرنا جو ہے اس اعتبار سے لازم ہے کہ آپ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں اور اللہ کے گھر میں زینت لے کے جاتے ہیں, کیونکہ جمعہ کے دن جو جمعہ کی نماز کی خصوصیت ہے اس اعتبار سے. لیکن شرع جو حکم ہے واجب شرع یہ معنی نہیں ہے. سبحان اللہ, اس کے پھر دلائل بھی ہیں, کب اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ.
حلال عمل کو کر رہے ہیں اس پہ اس کا اثر نہیں ہوتا, یعنی جیسے نماز پہ اس کا اثر نہیں ہوگا.
کس کا اثر؟
نہ نہا کے.
نہ نہیں نہیں اثر نہیں, کیونکہ شرع واجب نہیں ہے. جس نے واجب کہے پھر نماز بھی تو نہیں ہو اس کی ہوئی. شرع واجب چھوڑ دیا ہے اس کا گناہ ہے, پھر نماز پہ بھی بعض لوگوں نے کہا نماز ہو جائے گی اس کا گناہ الگ ہے. بعض لوگ کہیں گے نہیں کوئی اس نے اس کو واجب پورا نہیں ہوا. اس میں بہت لمبی بحث ہے علماء کی, اس لیے میں بات نہیں کرنا چاہتا. اس میں بیچ میں بات آ گئی کہ شرع الفاظ کو دیکھنا چاہیے کہ لفظ کا معنی کیا ہے اور مقصد کیا ہے شارع کا, اس میں یہ بات لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے, شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ وکلم اہلہ, کہاں پہنچے ہم؟ اچھا, وکلم اہلہ فوضعوا عنہ من خراجہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو, کیونکہ ابو طیبہ جو تھا, شیخ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو طیبہ جو ہے مملوک تھا, رقیق تھا, یعنی غلام تھا, اس پر خراج تھا. خراج کسے کہتے ہیں؟ جو کبائی ہوتی ہے نا, اس عام طور پہ جو غلام ہوتا ہے وہ اپنے آقا کا مملوک ہوتا ہے, اپنی مرضی نہیں چلتی اس کی, وہ کوئی کام نہیں کرتا, اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے بس. اگر کوئی ہنر مند ہو, اس کے پاس کوئی ہنر ہو اور وہ کوئی کام کرنا چاہے اور اس کا آقا مالک اس کو اجازت دے دے, تو وہ جو کمائی کماتا ہے اس کا حق اس کے مالک کا ہوتا ہے, اسے خراج کہتے ہیں جو اس نے مالک کو دینا ہے. اچھا, تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دو صاع دیے ہیں حجام کو, تو اس کے جو مالک تھے اہلی کا لفظ تھے, سبحان اللہ لفظ بڑا پیارا ہے, یہ کہا کہ اس کا جو خراج وہ دیتا اس سے کچھ کم ہی کر دیا, اس کو کچھ فائدے کے لیے بھی ہونا چاہیے. یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ خراج اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی غلام جو ہے وہ اپنے مالک کی اجازت سے کوئی یعنی ہنر مند کوئی پیشے والا جو ہے کوئی تجارت وغیرہ کرتا ہے, تو اس شرط پہ اسے اجازت دیتا ہے کہ کوئی اسے متعین مبلغ جو ہے پیسہ جو ہے وہ اسے دے, چاہے ہر مہینے یا ہر ہفتے وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یعنی کہا کہ فرمایا کہ آپ اس میں تخفیف کر دیں اس کے خراج میں جو آپ اسے پیسہ لیتے ہیں. حد کے آخری الفاظ ان افضل ما تداویتم به الحجامه او ان من امثله من دوائكم الحجامه, اس جملے کے تعلق سے شیخ عبد الرزاق فضل اللہ فرماتے ہیں وهذا فيه بيان فضل هذا التداوي وعظم نفعه, اس میں بیان ہے کہ علاج کہ عظمت اس کا نفع کا ثبوت جو ہے مع زهد كثير من الناس فيه, یہاں تک اور اس میں جبکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے یعنی حجامت کی طرف. ومطالعة كتاب الطب النبوي من زاد المعادل ابن القيم رحمه الله يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفائدها ومواضعها وأوقاتها وما يتعلق بها من التفاصيل. اور جو طب النبوي کتاب زاد المعاد من جسد ابن القيم رحمه الله نے تصنیف کی ہے, اس میں بہت ہی یعنی تفصیل کے ساتھ نفع بخش بیان پائے گا مفید جو ہے حجامت کے تعلق سے, اس کے فائدے کیا ہیں, مواضع کہاں پہ کی جاتی ہے, اوقات کب کی جاتی ہے, اور اس کے طرف سے مزید تفاصیل ہیں آپ اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں. زاد المعاد میں الگ سے انہوں نے ایک طب نبوی کے نام سے بہت الگ یعنی بہت بڑا پیارا علم بادہ جمع کیا ہے, تو جو مزید اس میں یعنی دیکھنا چاہتا ہے اور تفصیل جاننا چاہتا ہے تو اس کتاب کو دیکھ لیں. اگلی حدیث حدیث نمبر 361 امام ترمذي رحمه الله فرماته حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الاعلى عن ابي جميله عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وامرني فاعطيت الحجام اجر فاعطيت الحجام اجره. اس حدیث کو ابن ماجہ نے سنن میں روایت بھی کیا ہے اور اس کی سند میں ابو جمیلہ راوی ہے وہ مقبول ہے, لیکن یہ حدیث جو ہے اس سے پہلے والی حدیث اور بعض حدیث میں اس کی تقویت مل جاتی ہے. اگلے حدیث حدیث 362 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی قال حدثنا عبدۃ عن سفیان الثوری عن جابر عن الشعبی عن ابن عباس قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی الاخدعین وبین الکتفین واعطى الحجام اجره ولو كان حراما لم يعطه. اور اس حدیث کی سند جابر جعفی ہے ضعیف ہے, لیکن اس کی متابعت کی گئی سے مسلم کے حدیث میں کہ اور یہ لفظ سے مسلم کے حدیث کا حجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد لبنی بیاضۃ فاعطاه نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ وکلم سیدہ فخفف عنه من ضریبته ولو كان سحتا لم يعطه نبی صلی اللہ علیہ وسلم. رواه البخاري في صحيحه بلفظ سي بخاري من بئس لفظ حديث موجود ہے احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واعطى الذي حجمه ولو كان حرما لم يعطه. يعني یہ حدیث جو ہے 362 نمبر کی حدیث, اس کے سند میں جابر جعفی جو ہے ضعیف ہے, لیکن اس حدیث متابعت ہے توبع علیہ اور صحیح بخاری و مسلم میں اس کے جو دلیل ہے وہ موجود ہے. یہ حدیث جو ہے اس کے شرح کے تعلق سے شیخ عبد الرزاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم فی الاخدعین, اخدعین جو ہے عرقان فی جانب العنق, یہ عنق اگلا حصہ جو ہے اسے اخدعین کہتے ہیں, یہ حصہ کان کے پیچھے والا حصہ اور یہ اخدعین ہے فی اعلی الظہر اوپر حصے میں. اچھا جانب عنق وبین کتفین, کتفین کسے کہتے ہیں, یہ کندھے جو ہیں ان کے بیچ والا حصہ اوپر والا حصہ جو ہے یہ یہاں پہ نیچے جو ہے نا یہ جو कफ का यानी फिर अहला ज़ाहरी फिर कतफ़ैन दोनों कथ कंधों के बीच में وقوله وأعطى الحجامة أجره ولو كان حراما لم يعطه الحديث كي يجو الفاز وفي هذا دلالة على إباحة المال الذي أخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامة اسي دليله كي جو حجام أجرة لته حلاله ورجائزه أبني اس أمل المهنة يجو كرته أقري حديث حديث نمبر 363 امام الترمذي رحمه الله فرماته حدثنا هارون بن اسحاق قال حدثنا عبده عن ابن ابي ليلى النافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وساله كم خراجك فقال 3 آصع فوضع عنه صاعا واعطاه اجره ورز حديث من شيخ فرماته شيخ عبد الرزاق حفظه الله هو بمعنى ما سبق جسد جزرك پہلے احادیث گزری ہیں وہی معنی ہے اور اس میں یہ کہنا جو فوضع عنہ صاعا اي شفع له عند مالك ان يعفيه من صاع فيكون عليه صاعان فقط یعنی اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حجام کو بلائے حجامت کے لیے اور اسے یہ دریافت کیا کہ آپ کے خراج کتنی دیتے ہیں آپ اپنے مالک کو تو اس نے عرض کی کہ 3 صاع دیتا ہوں میں تو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 1 صاع کم کر دیا یعنی اس کے جو مالک اس کے بات کر کے بھائی اس کا 1 صاع کم کر دے اسے 3 جگہ 2 صاع لے لیا کرو واپس خراج میں وہ یہ شفقت اللہ تعالیٰ کی پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضعفاء پر یہ ایک ضعیف ہے وہ بھی محنت بھی کرتے ہیں مزدوری بھی کرتا ہے اس کا مالک اسے مالک کا لینا جائز ہے اس کا مالک جو اسے کیونکہ انہوں نے 3 کا طے کر دیا ہے لیکن ایک جیسے کہتے ہیں احسان اور خیر کی شفاعت جو ہے بھائی اس بندے کا ایک اور کم کر دیں سبحان اللہ
یعنی اس کو فائدہ زیادہ ہو
حجام کو فائدہ ہوگا نا یعنی 3 دینے تھے 3 صاع دینے تھے اپنے مالک کو اب وہ 2 دے گا اس کے بعد جو بھی کمائے گا 3 کی جگہ 2 دے گا تو 1 صاع کا تو اس کو فائدہ ہو گیا نا اگلی حدیث حدیث نمبر 364 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم ل17 و19 و21 فلس مصنفني ابن جامع مي ابو داود سنن مي ابن ماجه نبي سنن مي اس روایت کیا ہے اور اس حدیث میں چند نئی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اخدعین اور کاہل میں حجامہ کروایا اور تاریخ بیان ہے 17, 19 اور 21 تاریخ کو بیان کیا کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجامہ کروایا کرتے تھے بین کتفین تو یہ تو پتہ چل گیا ہے دونوں کندھوں کے بیچ میں وہ یہ بہت اچھا کاہل کون سا ہے وہ اعلی الظہر اور یہ وہی جگہ جسے بیان کیا گیا ہے پیٹھ کا اتنا اگلا حصہ یعنی ایک تو دونوں کتفین کے بیچ میں اور تھوڑا اوپر کر کے درمیان میں ان سے اوپر یہ کاہل کی جگہ ہے گردن کے آخر میں اعلی الظہر والمراد بقول ابن عباس رضی اللہ عنہما فی مصاف بین کتفین اور دونوں کندھوں کے بیچ میں اور یہ جگہ جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ موضع نافع للغاية فی الحجامت سب سے نفع بخش جگہ ہے حجامت کے لیے اور بعض جو میڈیکل ریسرچز ہیں دور حاضر کی انہوں نے دیکھا ہے ڈسکور کیا ہے کہ واقعی اس یہ جگہ جو ہے اس میں خون یعنی جمع ہو جاتا ہے جو فاسد خون ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اور دیگر حدیث میں اس کا بیان ہے اور انہوں نے کہا کہ جو کاہل ہے ایک تو اس میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا اور جسم کو وہ حصہ جو جس میں زیادہ حرکت میں نہیں ہوتا اور جو اس میں کیپلریز ہیں اور خون جس میں جمع ہوتے جو خون کے نالے ہیں بہت زیادہ جگہ پہ جمع ہوتی ہیں جس سے خون جو ہے نا وہ زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے اور کے دوران جو ہے تیزی خون کی جریان کی کمی ہو جاتی ہے اور اس میں خون زیادہ جمع ہو جاتا ہے اور جو خون کے اندر جو یعنی ایسی رسوبات ہوتی ہیں ترسبات ہوتی ہیں جو یعنی نقصان دہ ہوتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں اور اس جگہ کو یعنی بہترین جگہ یہ سارے سبب بنا دیتے ہیں حجامت کے لیے. ویسے اس جگہ پہ حجامت کرنا مناسب ہوتا ہے. اور پھر جو تاریخ وہ بیان کی یہ ہے کیونکہ اس تاریخ میں یعنی ہر مہینے کی عربی مہینے کی بات ہو رہی ہے, 17, 19 اور 21 تاریخ جو ہے اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اوقات الثلاثہ جزف الدم وہ ہی, جس میں خون جو ہے وہ زیادہ گرمی پکڑ لیتا ہے اور حیجان بھی طرف چلا جاتا ہے. فتکون من انفع اوقات الحجامہ, وہ حجامت کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش یہ ٹائم ہوتا ہے. اگلی حدیث حدیث نمبر 365 اس باب کی آخری حدیث, امام تندر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم. سن انس اور یہ حدیث ابو داؤد میں بھی موجود ہے. سن انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم احرام کی حالت میں تھے اور حجامت کروائی. ملل ایک جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے, مدینہ سے زیادہ قریب ہے. ظہر القدم اپنے پاؤں کے جو اوپر والا حصہ ہے نا, ظہر القدم یا ظہر القدم ہے, یہاں پر اس جگہ پہ حجامت کروائی. شاہ صاحب فرماتے ہیں بھی ملل جو ہے ملل جگہ ہے مکہ مدینہ کے بیچ میں, مدینہ سے زیادہ قریب ہے. ظہر القدم احمد حنبل رحمہ اللہ نے مسند میں یہ لفظ زیادہ بیان کیا اس حدیث کا, موج ان کا نبی ہی پاؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں یعنی درد تھا تو اس درد کی وجہ سے حجامت جگہ پہ کروائی. والحجامت من انفع ما يكون لتسكين الالام, تو درد اگر ہو تو اس حجامت بہت اچھا علاج ہے درد کے خاتمے کے لیے. اور شیخ صفر وفی هذا دلیل وفی هذا دلیل ان الحجامت لا تؤثر على المحرم اذا كانت مجرد سحب للدم. اور اس یہ دلیل واضح ہے کہ حجامت جو ہے احرام پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اگر تھوڑا سا اس میں خون نکالنا ہو. اما اذا كان لابد فيه من ازاله الشعر فله ازالته ولزم فدته الاذى. اور اگر حجامت کے لیے بالوں کا اتارنا لازمی ہو کہ اس جگہ جہاں پہ بال ہو, بالوں پہ حجامت نہیں کی جاتی, اس پہ بال اتارنے پڑتے ہیں, تب بال تو اتارے جا سکتے ہیں احرام کی حالت میں, لیکن فدیۃ الاذى واجب ہو جاتی ہے, اسے فدیہ دینا پڑے گا. اگر ایک شخص اسے تکلیف بھی ہے درد بھی ہے اس نے حجامت بھی کروانی ہے اور احرام کی حالت میں بھی ہے, کیا کرے گا وہ؟ اگر جگہ پہ بال نہیں ہے تو حجامت کروا سکتا ہے, احرام پہ کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی اس پہ فدیہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسی ہے کہ جہاں پر بال ہیں وہاں پہ حجامت کرنا, سر پہ مثال پر کرنی ہے, اس سر پہ بغیر بال کاٹے اب نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ پھر سر کے بال جو ہے اس میں کاٹیں گے, اور بطن محرم کے لیے سر کے بال کاٹنا منع ہے, اور اس پہ فدیہ اگر کرتا ہے اگر ضرورت بھی تب بھی یاد رکھیں, ضرورت ہے فدیہ اپنی جگہ پہ ہے, فدیہ دینا پڑے گا, تو بال کاٹ لیں اور پھر فدیہ بھی دے دیں اور حجامہ بھی کروا لیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.